الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، ما بعد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان الدين عند الله الاسلام، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق الله ورسوله الكريم. اما بعد، معزز خواتین و حضرات، یقیناً ہم لوگ نااہل ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہم تک یہ بات پہنچائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک یہ بات پہنچائی ہے، اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں. جو اس کی حقیقت ہے، اگر اللہ تعالیٰ کسی پر کول دے تو اس کی زندگی بدل جائے، لیکن ہم لوگ سرسری باتوں پر اکتفا کر لیتے ہیں، جو سطحی چیزیں ہیں ان کو لے لیتے ہیں، زبان کی بات کو کافی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ تو دل میں اترنے والی باتیں ہیں. انسان اشرف المخلوقات ہے، پوری کائنات کو اللہ پاک نے اس کے لیے پیدا فرمایا، مسخر کیا ہے، پوری کائنات کو اس کے لیے مسخر فرمایا اور اس کو اپنے لیے بنایا. تو پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا اور انسان کو اپنے لیے پیدا کیا. میں اپنے آپ کی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن پاک کی آیت ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. نہیں پیدا کیا میں نے جنات و انسان کو مگر اپنی عبادت کے لیے. اب اگر ہم لوگ اپنے آپ کو پہچان لیں، اپنی وقت کو اور اس کی قدر کو جان لیں کہ کتنا اہم ہے ہمارا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے، تو ہماری زندگی بالکل بدل جائے گی، ہماری بات چیت کا انداز بدل جائے گا، ملنے جلنے کا انداز بدل جائے گا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، تھوڑا سا اندازہ آپ کو ہو جائے گا اس سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایک جوڑا عنایت فرمایا تھا کہ ان تک پہنچانا ہے، ان سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کر. اویس قرنی رحمۃ اللہ تابعین ہے، رئیس التابعین ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہے. عمر رضی اللہ عنہ ان سے ملنے کے لیے گئے، پوچھتے پوچھتے پہنچ گئے، لوگوں نے بتایا کہ یہی ہے، ملاقات ہو گئی. ان سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے، اس نے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے کہا میرا نام عبداللہ ہے، یعنی اللہ کا بندہ ہوں، سارے اللہ کے بندے. عمر رضی اللہ عنہ ایسے نہیں تھے، لا یخدع ولا یخدع، نہ اس کو دھوکہ دیا جا سکتا نہ دھوکہ دیتے تھے. تو فوراً فرمایا زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے جتنے لوگ ہیں سب عبداللہ ہیں، مجھے وہ نام بتاؤ جو تیری ماں نے رکھا ہے. تو پھر وہ کہنا پڑا اویس، تو پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا، ان کو جوڑا عنایت فرمایا، لو جوڑا پہن کے نماز پڑھ لی، کچھ بات چیت کی. اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ سے کہا حضرت انشاءاللہ جنت میں بہت وقت ملے گا، اب ہمیں اپنا اپنا کام کرنا چاہیے. دیکھ لیں، اس کو سمجھنے کے لیے اگر میں ایک مثال دوں، طلبہ امتحان دیتے ہیں، اکثر 3 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے پرچہ کرنے کے لیے. اب اس پرچہ کرنے کے دوران اگر کوئی اس کے لیے چائے لے آئے یا اچھا کھانا لے آئے یا اس کا بہت قریبی دوست اس سے ملنے کے لیے آئے، کیا خیال ملے گا اس کے ساتھ؟ کیا خیال ہے اس کے اس کانے کو کھائے گا یا چائے کو پیے گا؟ کیا اس کو چائے پسند نہیں ہے؟ یا کانا وہ کھانا نہیں چاہتا، یا دوست سے ملنے نہیں چاہتا؟ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن ایک خیال جو اہم ہے اس کے دل میں ہے وہ ہے یہ وقت پھر ہاتھ نہیں آئے گا، یہ 3 گھنٹے میں میں نے لکھنا ہے، اس کا نتیجہ میرے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرے گا، لہذا وہ اس وقت کو کس طریقے سے بھی ضائع نہیں کر سکتا۔ بس یہی حال ہمارا ہے، یہ جتنا وقت ہمیں ملا ہے یہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ملا ہے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ملا ہے، اور اس میں ایک ایک لمحے کی قیمت چل رہی ہے، ایک ایک لمحے کی، ایک ایک پیسے کا حساب ہے، آنکھوں کا حساب دینا پڑے گا، کانوں کا حساب دینا پڑے گا، زبان کا حساب دینا پڑے گا، ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا، یہ ہے یوم الحساب پر ساری باتیں ہوں گی۔ تو اس وجہ سے جو لوگ جانتے ہیں اس چیز کو، یا جاننے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں بھی اس بات کا خیال رکھتے ہیں، ان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے، ان کی زندگی مختلف ہوتی ہے، وہ فضول گپ شپ میں وقت ضائع نہیں کرتے، وہ بلا وجہ کی سیاسی باتوں میں وقت ضائع نہیں کرتے، وہ فضول انٹرنیٹ کے استعمال پہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، ان کے پاس ایک باقاعدہ ایک لائحہ عمل ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، ہر وقت وہ اس کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں کہ جو میں کروں وہ میرے حال کے لحاظ سے بہترین ہو، ہر وقت میں اس کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں میں کیوں کر رہا ہوں؟ ابھی جو میں نے حدیث شریف پڑھی ہے اس کے لیے تمہید بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بہت قیمتی ہے، انتہائی مختصر انداز میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں اس پہ پھر برسوں بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن وقت کم ہونے کے لحاظ سے موٹی موٹی باتوں پہ اکتفا کرنا پڑتا ہے۔ ابھی یہ حدیث شریف جو میں نے تلاوت کی ہے بخاری شریف کی آخری حدیث شریف، پہلی حدیث شریف نیت کے بارے میں، انما الاعمال بالنیات، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں، اس چاہت کے حساب سے حساب ہوگا۔ مثلا میں نماز پڑھتا ہوں، اگر اللہ کے لیے پڑھتا ہوں تو اس کی ایک ایک چیز کا حساب اللہ کے لیے ہوگا، اور اگر اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ لوگ مجھے نمازی کہیں کہ کتنا اچھا آدمی ہے، بس وہ چیز ادھر رہ جائے گی، لوگ کہہ دیں گے بس بات ختم ہو جائے گی۔ میں اگر تقریر کرتا ہوں اس لیے کہ لوگ کہیں واہ جی کیا بات، ہمارے کے پی کے میں سادہ لوگ ہیں، کوئی علماء جب بات کرتے ہیں نا تو بڑی تیز ترار گفتگو جب ہو جاتی ہے نا تو ان کو جو داد دیتے ہیں ان کے الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کو داد یہ دیتے ہیں ظالم مولا و کافر مسئلے ہوگی، یعنی ظالم مولوی تک کافر مسئلے بتا دیے، یعنی ان کو داد دیتے ہیں اپنے خیال میں، اور لوگ بھی اس پر خوش ہوتے ہیں کہ شاید اس میں میدان ہم نے مار لیا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، ایک مسئلے پہ خلیفہ اس سے ناراض تھے، اس کو گرفتار کیا اور اس کو گدے پہ بٹھا کے، مطلب جو ہے نا وہ کیا تھا کہ مطلب کیوں یہ بات کر رہا ہے، تو جس بات پہ خلیفہ ناراض تھا وہ بار بار کہتا میں مالک بن انس ہوں، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے تو جانے، میں کہتا ہوں کہ یہ جو مطلب قرات والے جو مطلب والی باتوں جس پہ اختلاف تھا وہ ہو جاتا ہے، طلاق مقرع جس کو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. اب گویا کہ وہ اس بات کو اپنے لیے عزت سمجھتا تھا، وہ اس پر یہ نہیں کہتا کہ لوگ مجھے کیا دیکھ رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے تھے کہ اللہ مجھے کیسے سمجھ رہے ہیں. یہی بات تو بخاری شریف کی پہلی حدیث شریف تو نیت کے بارے میں، انما الاعمال بالنیات، اور آخری حدیث شریف سبحان اللہ اعمال کے جو قیمت ہے اس کے بارے میں. اور اعمال میں ایک عمل کو لیا گیا ہے، وہ ہے ذکر اللہ. تھوڑا سا غور کر لیں، دنیا میں ذکر سے زیادہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ شاید اگر اس سے کوئی آسان چیز کسی کو معلوم ہو تو مجھے بتائیں. اس سے آسان چیز کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الرحمان، دو کلمے ہیں جو اللہ پاک کو بہت محبوب ہیں. خفیفتان علی اللسان، زبان پہ ہلکے ہیں یعنی آسان ہیں. ثقیلتان فی المیزان، اور میزان میں یعنی اعمال کے تولنے میں بہت بھاری ہیں، یعنی اجر بہت زیادہ ہے اس کا. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تو اجر بتا دیا ماشاءاللہ دو کلموں کا. لیکن ایک اور حدیث شریف ہے، افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. تو اس کا ذکر کوئی کرے گا تو کیا ہوگا پھر؟ اس طرح درود شریف کے بارے میں، قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں، مختلف اذکار کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں. اب ہم اصل بات کو لیتے ہیں، کیونکہ تفصیلات میں ہم نہیں جایا کریں. اصل بات کیا ہے کہ جب یہ اتنا آسان کام، اتنا وزنی ہے، اگر یہ اللہ کے لیے کیا جائے تو جو لوگ جان دیتے ہیں اللہ کے لیے ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ جو لوگ اللہ کے لیے جان دیتے ہیں ان کا معاملہ پھر کیا ہوگا؟ ان کے لیے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں جان دے دے ان کو مردے نہ کہو. بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہے، تمہیں اس کا پتہ نہیں ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، وہ شعور تمہارے ساتھ نہیں ہے جو تم اس کو جان سکو. لیکن اللہ پاک نے جو فرما دیا خبر ہے. بہت ساری باتیں ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اب اللہ تعالیٰ اگر اس کے بارے میں فرما دے تو میں اپنے جاننے پہ یقین کروں گا، اللہ تعالیٰ کے فرمان پہ یقین کروں گا؟ اگر کوئی ہوشیار آدمی کہہ دے کہ اچھا کوئی بات نہیں، یہ مردہ کہنا تو نہیں ہے کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے، لیکن ہے تو مردہ، صرف ادب کے لیے مردہ نہ مانو. تو اللہ پاک نے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، یہ ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو. پتہ چلا کہ واقعتاً مردہ گمان نہیں کرنا چاہیے. اور پھر ان سے اونچا درجہ صدیقین کا ہے، ان کا کیا حال ہوگا؟ پھر ان سے اونچا درجہ انبیاء کا ہے، ان کا پھر کیا حال ہوگا؟ یہ ساری باتیں ہماری سمجھ کے لیے، ہمیں جاننا چاہیے کہ اللہ پاک نے جن کو مقام دیا ہے اس کو ہم کم نہیں کر سکتے. اور اللہ پاک کی خوشی اسی میں ہے کہ اللہ نے جو چیز قرار دیا ہے ہم اس کو مان لیں، تسلیم کر لیں. بہرحال میں عرض کر رہا تھا ذکر کے بارے میں، کہ انتہائی آسان کام ہے، انتہائی آسان کام ہے، اس آسان کام پر آپ کو بہت بڑا اجر مل رہا ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دنیاوی دیتا ہوں، دنیاوی مثال سے لوگوں کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اس وجہ سے میں دنیاوی مثال دیتا ہوں۔ ہم مکان بناتے ہیں، تقریباً سال اس میں لگ جاتا ہے کنسٹرکشن میں، اور ہم زیادہ سے زیادہ اس کو 50-60 سال استعمال کر سکتے ہیں، یہی بات ہے۔ تو ہم نے ایک سال خرچ کر کے، پیسے بھی خرچ کر کے، اس سے 60 سال نفع کمایا، یہی بات ہے۔ اگر آدھے سال میں اتنا نفع کمایا تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے، وہ زیادہ مفید ہوگا۔ اگر ایک مہینے میں اتنا نفع کمائے تو پھر اور زیادہ، اور اگر ایک دن میں تو اور زیادہ، اور اگر ایک گھنٹے میں تو اور زیادہ۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، اور اگر ایک منٹ میں پھر تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا نا۔ دوسری طرف ہم نے 60 سال نفع کمایا، اگر 1000 سال نفع کما سکتے پھر کیا ہوتا، اگر 50,000 سال نفع کما سکتے پھر اور بڑھ جائے، اگر 50 کروڑ اور بھی بڑھ گیا نا۔ ایک منٹ میں آپ 50 کروڑ ارب کرب بڑھاتے جائیں۔ اب مجھے بتائیں ذکر میں، سبحان اللہ پہ، حمدی، سبحان اللہ میں کتنا وقت لگا، کتنا وقت لگا، 6 سیکنڈ۔ لیکن اس کا نفع کب تک ہوگا؟ ہمیشہ کے لیے، جب زندگی شروع ہماری ہو جائے گی، اصل والی مرنے کے بعد والی زندگی جب ہماری شروع ہو جائے گی، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے اس کا نفع ہوگا، سبحان اللہ وبحمدی، سبحان اللہ العظیم کا۔ اب ذرا عرض کرتا ہوں کہ جو ایک سال محنت کرتے 50-60 سال نفع کماتا ہے، اس کو ہم عقل مند کہتے ہیں، کہ دیکھو اس نے مکان بنا لیا اپنا، عقل مند ہے۔ تو جس نے چند سیکنڈ میں ہمیشہ کے لیے اپنا انتظام کر لیا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے، عقل مند ہے وہ یا نہیں؟ اس لیے دیکھو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا ولا جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ بے شک کائنات کی تخلیق میں اور دلوں کے الٹ پیر میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ دیکھ اللہ پاک فرماتے ہیں عقل مندوں کے لیے نشانی، اولو الالباب۔ پھر اللہ پاک خود فرماتے ہیں اولو الالباب کون ہے؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا ولا جنوبهم، وہ لوگ عقل مند ہیں جو کڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے والے ہیں۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا ولا جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض، اور کائنات کی تخلیق میں غور فکر کرنے والے ہیں۔ نتیجہ کیا آتا ہے؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے رب ہمارے تو نے ان تمام چیزوں کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، سبحانک تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے، فقنا عذاب النار، پس ہمیں بھی عذاب جہنم سے نجات عطا فرما۔ اب ذرا غور فرمائیں، ان کو اللہ پاک نے عقل مند کہا ہے، اور ہم دنیا میں عقل مند کس کو کہتے ہیں؟ جو ذکر والے ہیں ان کو کسی نے عقل مند کہا ہے؟ مجھے بتائیں آپ، سارے لوگ بیٹھے ہوئے، آپ دل سے ذرا پوچھو، جو ذکر کرنے والے ہیں ان کو کسی نے عقل مند کہا ہے؟ عقل مند تو کیا لوگ ان کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے، لیکن ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کی پرواہ کرنے سے بے نیاز کر دیا۔ کیسے؟ فرمایا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو اتنا کہ لوگ تمہیں پاگل کہیں، اتنا ذکر کرو اتنا ذکر لوگ تمہیں پاگل کہیں، اتنا ذکر کرو اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں ریاکار کہیں۔ ریاکار ہوں گے نہیں، یہ اللہ کے لیے کرنا ہے، ریا کے لیے تو نہیں کرنا، لیکن لوگ تمہیں ریاکار ضرور کہیں گے۔ مثلا بہت سارے لوگ جو تسبیح ہاتھ میں رکھتے ہیں ان کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں بڑے ریاکار ہیں۔ بھئی تجھے کیا پتہ ریا، وہ تو دل کے اندر ہی ہے، وہ تجھے تو پتہ ہی نہیں۔ وہ اگر کرتا ہے ریا تو اللہ کو پتا ہوگا، تو اس پہ حکم نہیں لگا سکتا، تجھے کیا پتا۔ ظن المؤمنین خیرا، مومن کے ساتھ کون سا گمان کرنا چاہیے؟ اچھا گمان کرنا چاہیے۔ اگر اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے تم اس پہ شکر ادا کرو گے، اللہ تیرا شکر ہے اس کے ہاتھ میں کوئی گندی چیز نہیں ہے، بلکہ ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے. میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، مثلا کوئی لاہور جا رہا ہے، لاہور جانے میں تقریباً یہاں سے کچھ 5 گھنٹے تو تقریباً لگ ہی جاتے ہیں، 4-5 گھنٹے لگ جاتے ہیں. اب یہ 4-5 گھنٹے اگر کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے کار میں، آرام سے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے ہاتھ میں کاؤنٹر ہے یا تسبیح ہے، میرا محتاط اندازہ یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ 1 گھنٹے میں 4,000 مرتبہ پڑھ سکتا ہے. 1 گھنٹے میں 4,000 مرتبہ پڑھ سکتا ہے. افضل ذکر لا الہ الا اللہ میں نے عرض کر لیا تھا نا، وہ 4,000 مرتبہ پڑھ سکتا ہے. 5 گھنٹے میں کتنا پڑھ لے گا؟ 20,000 مرتبہ. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم بھی کام کر سکتے ہیں؟ نہیں سوچا. تو سوچنا چاہیے. ہماری خانقاہ میں لوگ آتے ہیں تو ان کو میں ایک بات بتاتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی خانقاہ میں آپ جو آئے ہیں تو ظاہر ہے وہ باقی تربیت تو آپ کے گھر پر بھی ہو سکتی ہے. خانقاہ میں ہم آپ سے یہ کام کروانا چاہتے ہیں کہ آپ ذکر سیکھ لیں، ذکر کے ساتھ عادی ہو جائیں. اس کی وجہ ہے کہ اس کے ساتھ عادی ہونا ہی کمال ہے. بہت سارے لوگ جو ذکر کرنا چاہتے ہیں، یعنی ان تمام چیزوں کو جان کر، ان کے فضائل کو جان کر کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے. کیسے؟ جس وقت ان کو ٹائم ملتا ہے تو بس وہ تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی، پھر ادھر ادھر خیالات شروع ہو جاتے ہیں، کسی کے ساتھ بات چیت شروع ہو جاتی ہے، وہ سارا ذکر آگے پیچھے ہو جاتا ہے، عادت نہیں ہوتی. تو جب عادت ہوتی ہے تو میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ باتیں کر رہے ہوں گے، جب آپ بات کر رہے ہوں گے وہ ساتھ ساتھ ذکر بھی کر رہا ہوگا، آپ کی بات بھی سن رہا ہوگا، اور جب آپ سے بات کر رہے ہوئے تو اس وقت. میں نے ایسے حافظوں کو بھی دیکھا ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو بہت اجر عطا فرمائے. ایسے حافظوں کو دیکھا ہے کہ وہ ہر وقت قرآن پڑھتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے ہی لوگ ان سے ہٹ جائیں، کوئی مطلب فارغ ہو جائے، وہ قرآن پاک کی تلاوت ان شروع ہو جاتی ہے، اور جس وقت لوگ آ جائیں ان کے ساتھ بات چیت شروع ہو جاتی ہے، اپنا کام بھی کر دے جاتے ہیں. ایک بزرگ تھے میرے چچا، ان کے ساتھ ملازم تھے، تو میرے چچا بتاتے تھے کہ وہ جیسے گاڑی میں بیٹھ جاتے، وہ فرنٹ سیٹ پہ میرے چچا بیٹھتے تھے، پیچھے وہ بزرگ بیٹھتے تھے، ان کی تلاوت شروع ہو جاتی ہے. حافظ قرآن تھے، تو جب اپنی جگہ پہ پہنچتے تو 13-14 سپارے پڑھ چکا ہوتا. سبحان اللہ، ایسے خوش قسمت لوگ، یہی وہ عقل مند لوگ ہیں بھلے جنہوں نے کما لیا. تو میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ وقت ہمیں جو اللہ نے دیا ہوا ہے، یہ اسی کام کے لیے دیا ہوا ہے کہ ہم لوگ اس میں وہ کام کر لیں جو وہاں ہمارے کام آئے. دیکھیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، علم ماشاء اللہ مدرسہ ہے، اور مدرسے میں علم کے لیے لوگ آتے ہیں. تو علم کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. تو کہہ دے کہ کیا جو علم رکھنے والے ہیں وہ، مطلب جو علم نہیں رکھنا وہ برابر ہو سکتے؟ مطلب برابر نہیں ہو سکتے. تو سارے علم کے فضائل ہیں. علم جس نے حاصل کر لیا ہے سبحان اللہ، وہ دوسرے لوگوں کو بھی دے رہے ہیں اور خود بھی اس پر عمل کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس طرح ہر ہر کام کے اپنے اپنے فضیلتیں، فضائل ہیں، ان کو سیکھنا چاہیے. یہ فضائل کا جو علم ہوتا ہے نا، یہ انجن ہے، انجن ایک اعمال کا. مثال کے طور پر ہمارے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل ذکر ہے، فضائل قرآن ہے، فضائل رمضان شریف ہے، ہاں جی اس طریقے سے فضائل تبلیغ ہے. یہ سب اس کو ہم دیکھ لیں، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہمیں ان چیزوں کا اندازہ ہو جائے کہ اس چیز پر ہمیں کیا ملتا ہے. تو پھر اللہ پاک جب بھی ہمیں موقع دے گا تو ہم اس سے عمل کریں گے اور اس کے جو اثرات ہیں اس کو حاصل کر لیں گے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ ہم لوگ اعمال کی قیمتوں کا ماشاءاللہ علم حاصل کر لیں، پھر اعمال کو صحیح طریقے سے کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی حاصل کر لیں. مثلا دیکھیں نماز کی فضیلت میں نے بہت زیادہ پڑھی، فضائل نماز، اور میں پڑھنا چاہتا ہوں نماز صحیح طریقے سے لیکن مجھے نماز کے مسائل نہیں آتے، تو کیا وہ فضائل میرے کام آئیں گے؟ فضائل تو مجھے معلوم ہے، مجھے معلوم ہے کہ نماز پہ کیا ملتا ہے، لیکن نماز میری صحیح نہیں ہے، کبھی میرا رکوع صحیح نہیں ہے، کبھی میرا سجدہ صحیح نہیں ہے، کبھی میرا قومہ، کبھی کوئی جلسہ، کبھی قرت. اب اگر میں ان کو صحیح نہیں کرتا تو وہ فضائل سارے کے سارے وہاں رہ جائیں گے اور مجھے اس کا فائدہ نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے مسائل کا جاننا ضروری ہے. میں نے دو باتیں کی ہیں اس وقت، فضائل کا اور پھر مسائل کا. فضائل کی ضرورت اس لیے کہ اس سے شوق بڑھتا ہے، اس سے شوق بڑھتا ہے، یہ شوق انسان کو ہوتا ہے کہ میں ان اعمال کو کروں. اور مسائل اس سے عمل صحیح طریقے سے ہوتا ہے. دو باتیں حاصل ہو گئی، اب ایک تیسری بات ہے، اگر وہ حاصل نہ ہو تو یہ دونوں دری کے دری رہ جائیں گے. وہ کون سی بات ہو سکتی آپ کے خیال میں؟ فضائل بھی میرے مجھے مل گئے، مسائل بھی مل گئے، وہ کون سی تیسری چیز ہے اگر رہ جائے تو یہ دونوں کی قیمت نہیں رہے گی؟ وہ عمل ہے. مثال کے طور پر مجھے نماز کے مسائل کا پتہ ہے لیکن میں اس پر عمل نہیں کرتا، تو کیا خیال ہے مجھے مسائل فائدہ دے گی؟ تو فضائل تو اس سے بھی پہلے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تین چیزیں، فضائل، مسائل اور اس پر عمل. فضائل سے آپ کو تحریک ہوتی ہے کہ آپ یہ کام کریں، مسائل سے آپ کام کرنے کا صحیح ڈھنگ سیکھ لیتے ہیں، لیکن تیسری چیز عمل کرنا یہ تمام چیزوں کا نتیجہ حاصل کرنے کے لیے ہے. لیکن عمل آپ کب کر سکتے ہیں؟ جو ہمارے دو بڑی رکاوٹیں ان کو ہم دور کر لیتے پھر کر سکتے ہیں. وہ دو بڑی رکاوٹیں کون سی ہے؟ ایک ہمارا نفس ہے اور ایک شیطان ہے. ہر آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو نفس ہمارا کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور شیطان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. شیطان بھی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا تھا؟ فرمایا ہاں، لیکن میرا شیطان مسلمان ہو گیا تھا، میرا شیطان مسلمان ہو گیا تھا. پتہ چلا کہ شیطان سے بھی بفر نہیں ہے، وہ تو ہوگا اپنی جگہ پہ. ہاں بچنا ضرور ہے، مثلا ہوا تیز چل رہی ہے تو ہوا کو آپ نہیں روک سکتے، اپنے آپ کو بچا سکتے. آپ کو اپنے، سردی ہے گرم کپڑے پہنو، اپنے آپ کو بچاؤ. سردی کو تو ختم نہیں کر سکتے ماحول سے، سردی تو ہوگی. تو شیطان ہوگا، لیکن شیطان سے اپنے آپ کو بچاؤ گے؟ یہ طریقہ کار، شیطان سے کیسے اپنے آپ کو بچاؤ گے؟ شیطان کے طریقہ کار کو دیکھ لو، کس طریقے سے ہمیں مارتا ہے، تبھی ہم اپنے آپ کو بچا سکیں گے نا. تو شیطان کے پاس صرف ایک ہی چیز ہے جو استعمال کرتا ہے، وہ ہے وسوسہ. اس کے علاوہ شیطان کے پاس کوئی قوت نہیں ہے، وہ آپ سے زبردستی کوئی گناہ نہیں کروا سکتا. تو آپ کہیں گے تو بڑی اچھی بات ہوگی، بس ٹھیک ہے جی، اس کے پاس صرف وسوسہ ہے، آپ وسوسہ نہیں مانیں گے. تو کرنا بھی یہی ہے، لیکن اس سے آگے کی بات بھی سوچنا چاہیے. وہ وسوسہ اس طرح سیدھا سادھا نہیں ڈالتا، وہ بہت زبردست وسوسہ ڈالتا ہے. وہ اس طرح ڈالتا ہے کہ جو ہمارے نفس کو پسندیدہ چیز ہوتی ہے نا، اس کے مطابق وسوسہ بناتا ہے. مثلا ایک آدمی کو مال کی محبت ہے، نفس کے اندر خواہش ہے کہ میں بہت مالدار ہو جاؤں، اور وہ دودھ بیچتا ہے. اب پانی کا نلکا بھی ہے، دودھ بھی ہے، اور دل میں خواہش بھی ہے کہ میں مالدار بن جاؤں، تو وسوسہ کیا ڈالتا ہے؟ یہ دودھ میں پانی ملاؤ، دودھ زیادہ ہو جائے گا تو مالدار ہو جاؤ گی. اتنی سی بات شیطان نے دل میں ڈال دی، وسوسہ ڈال دیا، چونکہ پہلے سے تیار ہے نا اس کے لیے، نفس کے اندر مسئلہ موجود ہے، یہ پہلے سے تیار ہے، فوراً اس کو پکڑ لیتا ہے. مجھے بتاؤ بازار میں کرپشن کرنے والے، ملاوٹ کرنے والے یہ کون ہے؟ ہمارے طرح انسان ہے نا، لیکن اسی وسوسے نے ان کو خراب کیا ہے. وہ کہتے ہیں ہم مالدار ہو جائیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، بے شک آپ اتنے مالدار ہو جائے کہ دنیا ساری کی ساری آپ کی ہو جائے، لیکن اطمینان یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان چیزوں میں نہیں ہے. اطمینان اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ چیزوں میں نہیں ہے. بے شک آپ کتنے ہی بڑے مالدار ہو جائے, اس کا نتیجہ جو اطمینان ہے وہ آپ کو نہیں حاصل ہوگا اگر وہ حلال نہیں ہے, اگر وہ حلال نہیں ہے. اب چونکہ اس چیز کو اندازہ اس کو نہیں ہوتا تو وہ شیطان کے نرغے میں آ جاتا ہے اور وہ کرپشن کرنا شروع کر لیتا ہے, دھوکہ کرنا شروع کر لیتا ہے, جھوٹ بولنا شروع کر لیتا ہے, یہ سارے مسئلے اس کے لیے سامنے آ جاتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان جو ہے وار کرتا ہے نفس کے ذریعے سے. بس اگر آپ نے اپنے نفس کا اصلاح کر دیا تو شیطان کے وار سے بچ گئے, اور نفس کا اصلاح نہیں ہوا تو شیطان کے لیے آپ ہمیشہ کے لیے ایکسپوز ہے. دیکھیں اللہ پاک نے ہمیں بالکل واضح طور پہ فرمایا ہے, سورہ شمس پوری کے پوری سورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اتاری ہے. اللہ جل شانہ اس سورت میں سورج کے قسم, چاند کا قسم, زمین کا قسم, آسمان کا قسم, دن کا قسم, رات کا قسم, اور نفس کا قسم کہا کر اعلان فرماتے ہیں کہ اس نفس کے اندر میں نے دونوں چیزیں رکھی ہے, اس کا جو جس کے جو رذائل ہیں یا یو فجور ہیں اور اس کا تقویٰ, یہ دونوں چیزیں میں نفس کے اندر رکھی ہے. پھر اللہ جل شانہ نے اختیار دیا ہے کہ تم اچھا بھی کر سکتے ہو برا بھی کر سکتے ہو, یعنی یوں کہہ سکتے ہیں رذائل کے پیچھے چل کے فجور میں مبتلا بھی ہو سکتے ہو اور تقویٰ کو حاصل کر کے تم اللہ پاک کے دوست بھی ہو سکتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے. پھر اس کے بعد اللہ پاک نے اعلان فرمایا, قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا رذائل سے. وقد خاب من دساہا, یقیناً تباہ و برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو اسی طرح اس میں مبتلا چھوڑ دیا, اس کا علاج نہیں کیا. اب اس میں بہت ہی زبردست سمجھنے والی بات ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے نہیں فرمایا جس نے اپنے نفس کو خراب کر دیا, یہ نہیں فرمایا, یہ نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ جس نے اپنے نفس کو ٹھیک نہیں کیا. خراب تو پہلے سے ہے, وہ نفس ہمارا کس کو کہتے ہیں؟ خراب نفس کو کہتے ہیں نا, برائی کی طرف مائل کرنے والے نفس کو کہتے ہیں نا. تو برائی والا تو پہلے سے ہے, وہ اس میں محنت کی ضرورت نہیں ہے. پانی اگر آپ چھوڑ دیں گے نیچے کی طرف خود ہی آئے گا, اس کے لیے آپ کو پمپ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے پانی اوپر منزل میں پہنچانا ہے تو اس کے لیے پمپ کی ضرورت ہے, یا اس کو بالٹی سے لے جاؤ گے یا جس طریقے سے ملے گا, اس کے لیے کچھ محنت کی ضرورت ہے. اس وجہ سے نفس کو پاک کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے, نفس کو گندا کرنے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہے. بس اس چیز سے غافل ہونا, اس چیز سے غافل ہونا ہی تباہی ہے. وقد خاب من دساہا, یقیناً تباہ و برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو اس طرح چھوڑ دیا, جس سے غافل ہو گیا. پھر اللہ پاک نے مثال دی اور بڑی زبردست مثال دی, قوم سمود کی مثال دیے جس میں ایک بدبخت اٹھا, اس نے اس اونٹنی کو جو اللہ پاک نے معجزانہ طور پہ بھیجا تھا اس کو مارنا چاہا اپنی رنڈی بلے جو ہے وہ یعنی وہ تھا اس کی خواہش پر. تو وقت کے پیغمبر نے ان سے کہا کہ ایسا نہ کرو, صالح علیہ السلام نے, ایسا نہ کرو, یہ اللہ کی اونٹنی ہے, یہ اس کا باری بھی ہے, اور مطلب ظاہر ہے مطلب یہ اللہ کی, اس کو جو ہے نا وہ نہ کرو, مارو نہیں. لیکن اس نے اس کو جھٹلایا, اس کو مار دیا. کذبت ثمود بذنباس اشقا فقال رسول لنا قتلنا وسقیا, ہاں جی, فقروا فدمدم علیہم رب بذنب فسواها ولا يخاف عقبا. مطلب ایک پھر اللہ پاک نے ملیا میٹ کر دیا پورے قوم کو, اللہ پاک کو کوئی پرواہ نہیں کی ان کے ساتھ بعد میں کیا ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص ان نفس کی برائیوں کو نہیں روکتا, اگر نفس کی برائیوں کو نہیں روکتا, اس کے لیے پلاننگ نہیں کرتا, اس کے لیے کوشش نہیں کرتا, اس کو اس حال پہ چھوڑ دیتے ہیں, تو وہ شخص کو صرف تباہ نہیں کرتا بلکہ پورے ماحول کو تباہ کر سکتا ہے. ظاہر قرآن ہے نا, میں نے اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں بتائی, بالکل یہی بات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اس کے لیے پلاننگ کرنی پڑے. اب میں عرض کرتا ہوں پلاننگ کیا ہے. تبلیغی جماعت میں پھرو, فضائل سیکھو, فضائل سیکھو, عمل کے لیے تیار ہو جاؤ, پھر مسائل سیکھنے کے لیے مدرسوں میں آؤ, مسائل سیکھنے کے لیے مدرسوں میں آؤ, اور یہاں پر مسائل سیکھو, پھر عمل کرنے کے لیے خانقاہوں میں آؤ, وہاں عمل سیکھو, تو کام پورا ہو جائے گا. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ یہ تینوں باتیں اپنے اپنے لحاظ سے ضروری ہے, اپنے اپنے لحاظ سے ضروری ہے. فضائل اس لیے ضروری ہے کہ اس سے انسان کو
شوق پیدا ہوتا ہے. مسائل اس لیے ضروری ہے کہ عمل تب صحیح ہو سکتا ہے جب صحیح مسئلے کے مطابق ہوگا, اور عمل کی توفیق تب ہوگی جب نفس پر قابو ہوگا. جب نفس قابو میں ہوگا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان فرمایا ہے, حدیث شریف ہے, فرمایا عقل مند ہے وہ شخص, عقل مند ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کو قابو کیا, عقل مند ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کو قابو کیا اور آخرت کے لیے کام کیا. دیکھو صرف نفس کو قابو کرنا نہیں, صرف نفس کو تو دکاندار بھی قابو کرتا ہے, کرتا ہے نہیں کرتا. وہ دکان جو کرتا ہے داغ آتا ہے اس کو, کہتے ہیں یہ تان دکھاؤ, وہ جو ہے نا مطلب اس کو دکھاتے کہتے ہیں نہیں یہ چھوڑو دوسرا تان دکھاؤ, پھر تیسرا دکھاؤ, تیس دفعہ سیٹ اس پہ کر لیتا ہے, پھر کہتے ہیں میں نہیں لیتا. غصہ تو اس کو آتا ہوگا نا, لیکن کیا کچھ کہتا ہے اس کو؟ نہیں کچھ کہتا. اس کی وجہ ہے کہ اس کی دکانداری فیل ہو جائے گی, وہ لازم بھی ہے, وہ کرتا ہے. ہر شخص اپنے نفس کو قابو کرتے ہیں, لیکن جو دنیا کے لیے نفس کو قابو کرتے ہیں وہ والی بات نہیں ہے, وہ تو سب کرتے ہیں. آخرت کے لیے, آخرت کے لیے کام کیا, آخرت کے لیے کام کیا, اس کے لیے. تو اس کے بعد فرمایا وہ بیوقوف وہ ہے جس نے اپنے نفس کو اپنی حالت پہ چھوڑ دیا, جس طرح وہ چاہتے اس طرح کرنے دیا, اور پھر محض تمنا کرتا رہا, محض تمنا کرتا رہا. وہ تمنا اللہ, محض تمنا کا مطلب کیا ہے؟ میں کروں تو گناہ اور کہہ دوں اللہ غفور رحیم ہے, مانوں تو اپنے نفس کی اور کہہ دوں کہ اللہ مجھے صحابہ کی طرح جنت دے دے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ شاعر لوگ ہیں نا, شاعر لوگ اس طرح کرتے ہیں, اس قسم کی باتیں طفل تسلی اپنے آپ کو دیتے ہیں. بھائی طفل تسلیہ دے کر اپنی زندگی ضائع نہ کرو, اپنی زندگی ضائع نہ کرو. بریک لگاؤ پہلے, سب سے پہلے اگر غلط جا رہے ہو تو کیا کرو؟ بریک لگاؤ. بریک لگانے کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کرو. سب سے پہلے کون سا کام کرو؟ توبہ کرو. جتنی غلطی ہو چکی ہے اس کو تو پاک کرو نا, اس کو تو صاف کرو. اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرو کہ اللہ میں نے غلط کیا ہے, میں بہت ہی زیادہ گناہگار ہوں, اللہ تم معاف کرنے والے, تم مجھے معاف کر دے, آئندہ میں یہ نہیں کروں گا. توبہ کے اندر صرف تین شرطیں ہیں بنیادی اور ایک اضافی. تین شرطیں کیا ہے؟ اس کو برا سمجھنا, اس کو ندامت پہلی بات, دوسری بات اس سے رک جانا, اس کو چھوڑنا, اس کو رک جانا, تیسرا آئندہ نہ کرنے کا عزم, بس توبہ ہو گیا. بے شک 60 سال کی عمر میں کوئی توبہ کر لے 60 سال کے گناہ اللہ معاف کر دیں گے, 100 سال کی عمر میں توبہ کر لے 100 سال کے گناہ اللہ پاک معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے پہ نہیں تکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, اللہ پاک سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے اگر کوئی توبہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تو بہت غفور رحیم ہے. توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ کی صفت غفوریت اور رحیمیت پہچان لو گے, جان لو گے. اور اگر تم اپنے نفس کی منمانی کرو گے اور کہو گے پھر مجھے اللہ پاک معاف کر دے, یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. یہ بالکل اس قسم کی بات ہے کہ جیسے انسان کو کوئی کہہ دے بھائی آگ میں ہاتھ نہ ڈالو جل جائے گا, کہتے نہیں میرا نہیں چلے گا, اور ہاتھ اس میں ڈال دے تو کیا خیال ہے کیسے ہو جائے گا؟ اپنے آپ کو ماس تسلی دینے والی بات سے تو بات نہیں بچتا نا. تو اس وجہ سے حضرت مولانا علیہ السلام فرماتے تھے اللہ کے قوانین بہت اٹل ہیں اور ہم بہت غافل ہیں. اللہ تعالیٰ کے قوانین بہت اٹل ہیں اور ہم بہت غافل ہیں. اس وجہ سے ہم لوگوں کو توبہ کرنا چاہیے, توبہ سے ابتدا کرنا چاہیے. دوسری بات پھر نیت کرنی چاہیے, جیسے انما الاعمال بالنیات, وہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بتایا تھا بخاری شریف کی پہلے حدیث شریف, نیت کرنی چاہیے. اب اچھے اعمال کی نیت کرنی چاہیے. مثلا ایک آدمی ہے رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت توبہ پڑھ لے اور سارے گناہوں سے دن کے گناہوں سے توبہ کر لے, اور جس وقت اٹھے تو فوراً دل میں کہے کہ اللہ میں تو اب یہ کروں گا یہ کروں گا, مطلب اچھی اچھی نیتیں کرے, میں آج یہ کروں گا یہ کروں گا. اگر یہ نیتوں کے مطابق اس نے کام کر لیا تو اس کو 10 گنا اجر ملے گا, اور اگر نہیں کر سکا تو وہ ایک ثواب جو نیت کا ہے وہ تو واپس نہیں جائے گا, وہ تو اس کو مل ہی گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ اچھی اچھی نیتیں کر لے, پھر انسان اپنی سستی کو دور کر لے, ہمت کرنا سیکھ لے. اصل میں ہوتا کیا ہے, ہم صرف ہمت نہیں کرتے, ورنہ کام اتنے مشکل نہیں ہوتے. ابتدا میں کام مشکل ہوتا ہے اور جتنا آپ کرتے جاتے آسان ہوتا جائے گا, آسان ہوتا جائے گا, آسان ہوتا جائے گا, آسان ہوتا کہ پھر اتنا آسان ہو جائے گا کہ آپ اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائیں گے. پھر آپ ایک دفعہ ایسا ہوا, میں ایک جگہ پر پوسٹنگ میرے ہو گئی تھی, تو صوبیدار میجر جو ریٹائر ہوئے تھے تو وہ بھی دوسرے اسی جاب پہ لگے تھے, مطلب ادھر تھے, تو اس مجھے کہنے لگے کہ 35 سال میں نے یہاں پر, وہ نہیں ہوتے بندوق ان کا ہوتا ہے وہ, اس کو ملے رکھا, تو کہتے ہیں اب میرے پاس نہیں ہوتا تو میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ ہو, کہ میں اس کے ساتھ عادی ہو چکا ہوں. مطلب ظاہر ہے اس کے ساتھ وہ عادی ہو چکا تھا, حالانکہ ہم لوگ اس کو پھرائیں تو تھک جائیں, لیکن وہ اس کے ساتھ عادی ہو چکا تھا. اگر وہ جائے مطلب وہ نہیں ہوتا تو ظاہر اس کو محسوس ہو رہا تھا کہ بھائی میرے پاس ہونا چاہیے. تو یہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ پھر آپ اس کے ساتھ عادی ہو جائیں گے اور پھر آپ اس کام کے بغیر نہیں رہ سکیں گے. یہی طریقہ ہے نفس کو ٹھیک کرنے کا, کہ آپ اس کو کام میں ڈالیں, اس پہ بوجھ ڈالیں. جتنا بوجھ آپ ڈالتے جائیں گے اٹھاتا جائے گا, اور جتنا بوجھ آپ اسے اٹھاتے جائیں گے یہ مطلب ہے کہ مزید اچھلے گا. اس وجہ سے نفس کو فارغ نہیں رکھنا, ہمت کرنی ہے, ہمت مردان مدد خدا. پھر اس کے بعد انسان حرص چھوڑ دے. حرص سے مراد یہ دنیا کی حرص, دین کی حرص نہیں, دنیا کی حرص. کیوں, بات کیا ہے, آپ نے دیکھا نا یہ جو بوفے سسٹم ہوتا ہے تو اس میں انسان بکانے لگا ہوتا ہے نا, تو ہر ایک آدمی کو اجازت ہوتی ہے جتنا بھی کھائے, تو پلیٹ میں جتنا وہ کھا سکتا ہے اگر وہ اتنا ڈالے اور وہ کھا لے تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر ڈالے اس میں چار آدمیوں کا اور کہا سکے صرف ایک آدمی کو, تین حصے رہ جائے اور وہ ضائع ہو جائے, تو کیا کیا اس نے اچھا کام کیا, برا کام کیا ہے؟ پھر اس کو چھوڑ دے, جتنی ضرورت ہے اسی پہ ہم لوگ بس مطمئن ہو جائے. اور پھر یہ بات ہے خدا سے ڈرنا سیکھ لے, جس کو تقویٰ کہتے ہیں, خدا سے ڈرنا سیکھ لے. ہم ہر وقت یہ سوچے کہ اللہ پاک کے سامنے ہوں اور اللہ جل شانہ دیکھ رہا ہے مجھے, اگر میں کوئی غلط کام کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کو نظر آ رہا ہے, لہٰذا میں اس سے بچوں, یہ مطلب اس کو حاصل کرنا چاہیے. پھر آہستہ آہستہ وہ خانقاہوں کی بات کر دوں, یہ ساری چیزیں اس میں سکھائی جاتی ہے. پھر آدمی صبر کرنا سیکھے, کم پر گزارا کرنا سیکھے, ٹھیک ہے نا, اور پھر اس طرح یہ کہ اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھے. پھر یہ کہ تمام چیزیں جو اللہ پاک نے بھیجی اس کو دل سے تسلیم کرنا سیکھے, اور بالآخر اللہ پاک سے راضی ہونا سیکھے, اللہ پاک سے راضی ہونا سیکھے. سبحان اللہ, کیسے بڑی پیاری بات ہے اللہ پاک سے راضی ہونا. یقین جانیے کہ یہ اللہ پاک کا قانون ہے کہ تو اگر اس کے لیے کچھ کرے گا نا, وہ اس سے زیادہ تجھے دے گا اس لائن کا. تو جو اللہ سے راضی ہوتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا, یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے مطمئن نفس, لوٹ جا اپنی رب کی طرف اس حالت میں کہ تو اس سے راضی ہو, تجھ سے راضی ہے, بس میرے بندوں میں داخل ہو جا, میری جنت میں داخل ہو جا. تو اس کا مطلب یہ کہ خانقاہوں میں یہ کام ہوتا ہے. ہم افسوس کرتے ہیں کہ بعض خانقاہوں میں ایسا نہیں ہوتا, وہ دکانداری کے اڈے بن چکے ہیں, وہ کچھ مسائل اور مطلب ان میں آ گئے. لیکن مجھے آپ بتائیں کہ کیا سارے استاد ایک جیسے, کیا سارے ڈاکٹر ایک جیسے؟ ایسے ڈاکٹر بھی جو گردوں کو بیچتے ہیں نا, جو غلط آپریشن کرواتے ہیں, جو بلا وجہ ایکس رے کرواتے ہیں, بلا وجہ مطلب ان کی مشینیں ہوتی ہیں, ان کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں اس کے لیے, ان لوگوں سے کروا. لیکن سارے ڈاکٹر تو ایسے نہیں ہوتے نا. وہ ایک دفعہ میں گیا تھا حیدرآباد, تو مجھے ملا رہے تھے لوگ, مختلف لوگوں سے ملا رہے تھے. تو ایک محلے سے گزرے تھے, بڑا شاندار محلہ تھا. میں نے اس سے پوچھا, دوست سے, میں نے کہا کس کا محلہ ہے؟ کہتے قصابوں کا. میں نے کہا یہاں قصاب اتنے مالدار ہیں, بہت شاندار محلہ تھا. کہتے نہیں ڈاکٹروں کا, وہ ذرا ڈاکٹر سے بہت بےچارا تکلیف اٹھا چکا ہوگا. تو کہتے یہ قصاب قصاب ہے. میں نے کہا کہ جب آپ بیمار ہو جاتے تو کدھر جاتے ہو؟ کہتے انہیں کے پاس جاتا ہوں, ان میں سے کسی اچھے کو ڈھونڈ لیتا ہوں. تو میں نے کہا اگر میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ بھائی جب آپ اپنی اصلاح کروانا چاہے تو کسی اچھے پیر کے پاس چلے جاؤ, تو وہ تو بات آپ کو سمجھ نہیں آتی. وہ تو کہتے سارے پیر خراب ہیں, سارے پیر خراب ہیں. اور یہ بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ خود ان کو قصاب کہتے ہو, پھر بھی آپ ان کے پاس جاتے ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ سارے پیر بھی خراب نہیں، سارے ڈاکٹر بھی خراب نہیں، سارے انجینئر بھی خراب نہیں، سارے استاد بھی خراب نہیں، جس شعبے کو بھی لے لو اس میں اچھے بھی اس میں برے بھی ہیں. ہاں نشانیاں چاہیے، نشانیاں چاہیے پہچان کے لیے. تو میں آپ کو نشانیاں بتاتا ہوں، آٹھ نشانیاں. پہلی نشانی ہے کہ عقیدہ صحیح ہو. غلط عقیدے والے کے پاس نہ جانا. کیوں میں یہ بات کر رہا ہوں؟ آج کل یہ بات ہو رہی ہے کیونکہ آج کل پیر اور عامل میں فرق نہیں کیا جاتا. جو عامل ہے وہ پیر سمجھا جاتا ہے اور جو پیر ہے وہ اس کو عامل سمجھا جاتا ہے. تو اس وجہ سے کیا ہے، اب عاملوں میں تو عیسائی بھی ہوتے ہیں، یہودی بھی ہوتے ہیں، ہاں مختلف قسم کے بدعقیدہ لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کی بھی عملیات ہوتی ہیں. اب اگر کسی عیسائی عامل کی وجہ سے آپ کا کام بن جائے کوئی دنیا کا، تو اس کا اثر کیا ہو سکتا ہے؟ این ممکن ہے کہ آپ اس کے دین کو بھی اچھا سمجھیں اور نتیجہ ہے کہ آپ کا عقیدہ خراب ہو جائے. ہمارے ایک دوست تھے، اب بھی ماشاءاللہ ہیں الحمدللہ، ان کے سر میں آدھے سر میں درد ہوتا تھا، مینگرین جس کو کہتے ہیں، وہ درد ہوتا تھا. ان کے علاقے میں ایک ہندو دم ڈالتے تھے مینگرین کے، مینگرین کے دم، اور وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. اس کو لوگوں نے کہا آپ اسے اپنا دم ڈلوائے، کہ تو میں مر سکتا ہوں لیکن اسے دم نہیں ڈلوا سکتا. اس نے کہا کیوں؟ ان نے کہا کہ میرے خاندان والوں کے لیے مسئلہ ہو جائے اگر میں ٹھیک ہوگی تو کہیں گے شاید یہ ہندو ٹھیک ہے، عقیدہ میں فساد آ سکتے ہیں، لہٰذا میں اسے دم، میں بے شک مر جاؤں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو یہی خطرہ ہوتا ہے نا کہ لوگ چونکہ پیر کو اور عامل کو فرق نہیں کرتے، لہٰذا اگر بدعقیدہ کے پاس جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا، آپ کے عقیدے میں فرق آ جائے گا. تو پہلی بات عقیدہ صحیح ہو. دوسری بات فرزین درجے کا علم اس کے پاس ہو. طلب علم فریضۃن علی کل مسلم، حدیث شریف میں آتا ہے کہ طلب علم کا حاصل کرنا فرض ہے تمام مردوں عورتوں کے اوپر، تم پیر صاحب کے اوپر بھی فرض ہے نا. تو فرزین علم اس کے پاس ہو، دو باتیں ہو گئی. تیسری بات وہ علم جو ہے وہ کیا ہے، اس پر عمل کرتا ہو، اس علم پر عمل کرتا نظر آتا ہو. تین باتیں ہو گئی. چوتھی بات کہ ان کے صحبت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو. کیوں؟ صحبت سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے. صحابہ کا جو اونچا مقام ہے کس وجہ سے؟ صحبت کی وجہ سے تھا نا. تو تابعین کا بھی جو اونچا مقام تھا تابعین کی وجہ سے تھا، اس طرح پھر تبع تابعین کا، پھر ہوتے ہوتے یہی چیز آ رہی ہے. تو صحبت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جس کا پہنچا ہو اس میں وہ برکت مسلسل چلی آ رہی ہوتی ہے، وہ برکت چلی آ رہی ہوتی ہے. اور پھر ادھر سے کسی نے ان کو باقاعدہ اتھرائز بھی کیا ہو، یعنی اجازت دی ہو، جیسے ڈاکٹروں کی اجازت دی جاتی ہے ڈاکٹر کی تم اب کر سکتے ہو، تو باقاعدہ اجازت یافتہ ہو. اور پھر یہ کہ ان کے مجلس میں یہ اثر ہو کہ جو ان کی صحبت میں بیٹھتے ہو ان کو ماشاءاللہ نظر آتا ہو کہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے، ہاں جی باقاعدہ محسوس ہو رہا ہو. تو یہ چیزیں ماشاءاللہ اگر آپ ان میں دیکھیں تو پھر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے مطلب کس کے پاس چلے جائیں. ہاں جی اگر آپ کو ایسے لوگ مل جائیں تو ضرور ان سے استفادہ کر لینا. لیکن اگر پہلے ہی تین شرطیں ہیں وہی پر مسئلہ گڑبڑے تو پھر تو ظاہر ہے کام خراب ہو جائے گا. تو سب کو ہم نے ایک کیٹیگری میں نہیں ڈالنا، جو جس کیٹیگری میں ہے اس کو اس کیٹیگری میں ڈالو. اگر آپ کو سوٹ کرتا ہے پھر سب سے بڑی بات مناسبت آپ کو ہے یا نہیں ہے اس کے ساتھ. مناسبت اگر آپ کو ہو، مناسبت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ان کی بات سے اچھا اثر لیتے ہو، تو جب مناسبت ہوگا تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا. تو آپ نے اپنے لیے کوئی ایسے شخص اگر آپ نے ڈھونڈ لیا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس وقت میں آپ حضرات سے صرف ایک بات عرض کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک جن سے بھی اللہ پاک نے دین کا کام لیا ہے، جن سے بھی لیا ہے، آپ کسی کا نام لے لیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کس کا بیعت تھا اور کس سے انہوں نے اصلاح حاصل کی تھی، وہ اسی راستے سے آیا ہوا. چاہے کوئی بھی بڑا ہو، امام غزالی ہو، امام رازی ہو، امام ابو حنیفہ ہو، امام شافعی ہو، امام مالک ہو، امام محمد بن حنبل ہو، امام ابو یوسف ہو، یا اس طرح مطلب ہے کہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، کوئی مطلب آپ کسی کا نام لے لے میں آپ کو بتا دوں گا کہ وہ کیا تھا. اس کا مطلب جن سے بھی اللہ نے کام لیا وہ اسی راستے سے بنے. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا فضائل مسائل اور ساتھ اعمال، یہ تین چیزوں سے انسان بنتا ہے. اگر یہ تین چیزوں میں کوئی بھی چیز کم ہو تو آگے چل سکتے، آگے چل ہی نہیں سکتا. تو ان تین چیزوں کے ہوتے پہلے وقتوں میں باقاعدہ یہ ایک مقرر طریقہ تھا کہ پہلے علم حاصل کر لیتے تھے، پھر کسی شیخ کے طلب میں باقاعدہ سفر کرتے تھے. یا حضرت علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے لاہور کے، کیا لاہور میں پیدا ہوئے تھے؟ یہ تو افغانستان کے تھے. اور کہاں انہیں تربیت حاصل کی، پھر کہاں پر سلیکشن ہوئی؟ اور یہی پر لاہور میں پھر ماشاءاللہ تشریف لائے. یا حضرت بابا زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ادھر ماورا نہر گئے تھے، وہاں سے فیض لے کے آئے، پھر یہاں ملجن وہاں ملتان میں تقسیم کر رہے تھے. اس طرح جو بھی حضرات ہیں وہ سب کے سب انہوں نے دور دور کے سفر کیے اس مقصد کے لیے، اور اللہ پاک نے پھر ان کو نوازا ہے، پھر اللہ پاک نے ان کے کام حوالے کیے اور اپنے اپنے علاقوں میں کام کیا یا کسی اور علاقے میں کام کیا. تو ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے. میں نہیں کہتا ہوں کہ سارے بزرگ بن جائیں گے، بزرگی کے لیے کرنا بھی نہیں ہے، اصل میں اللہ کے بندے بننا ہے. اللہ پاک نے کیا فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، نہیں پیدا کہ میں نے جنات انسان کو مگر اپنی عبادت کے لیے. تو بس اللہ کے بندے بن جائے کافی ہے نا، اللہ کے بندے بن جائے کافی ہے، اس سے زیادہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کوئی خاص کام، جیسے کسی کو مدرسے میں بٹھا دے اسے دین کا کام اس انداز میں لینا چاہے، کسی کو تبلیغ میں پرائے اسے اس کے انداز میں کام لینا چاہے، کسی کو خانقاہ میں بٹھائے اسے اس انداز میں کام لے، کسی کو سیاست میں استعمال کر لے، وہ ہر ایک کا اپنا اپنا وہ ہے. اللہ پاک ان کی جو تشکیل کر دے وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم نے کس چیز کے لیے کرنا ہے؟ صرف اللہ کی رضا کی، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ پاک کی بندگی کی حاصل کرنے کے لیے، بس یہی بات ہے. تو میں تو اسی پر ختم کروں گا، اس دعا پر کہ اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا دے اور فرما بردار بندہ بنا دے، یہ دولت ہمیں نصیب فرما دے. آئیے ہم میرے ساتھ دعا میں شریک ہو جائیں. اللهم صل علی محمد و علی محمد كما صليت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد و علی محمد كما باركت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، واسرنا ولا توسر علينا، واردنا وارضنا عنا. اللهم اشف مرضنا مرض المسلمين، رب ارحمهم كما ربياني صغيرا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملت الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا الله يا الله يا الله، اس مدرسے کو قبول فرما دے یا اللہ، تو اپنے فضل و کرم سے اس کے تمام استادیوں کو قبول فرما دے یا اللہ، تمام طالبات کو قبول فرما دے، اور جنہوں نے اس کے ساتھ تعاون کیا، جنہوں نے اس مدرسے کو قائم کیا، جنہوں نے اس کے لیے خدمت کی، کوشش کی، محنت کی، یا اللہ ان کی کوشش و محنتوں کو قبول فرما دے. یا اللہ جو دوسرے مدرسے کے طالبات ہیں ان کو بھی قبول فرما دے یا اللہ العالمین، تو اپنے فضل و کرم سے جو تینوں درجے ہیں یا اللہ، فضائل کے، مسائل کے اور اعمال، سب ہمیں یا اللہ صحیح پورے پورے نصیب فرما دے یا اللہ العالمین. اس کے لیے جس تیاری کی ضرورت ہے وہ تیاری کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرما دے یا اللہ العالمین، تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہر خیر پر جمع فرما دے اور یا اللہ ہر شر سے محفوظ فرما دے یا اللہ العالمین، ہمیں صحیح نیت عطا فرما دے یا اللہ العالمین، صحیح سوچ اور فکر عطا فرما دے اور یا اللہ اس کے مطابق صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اپنی رضا کی دولت عظیم ہمیں نصیب فرما دے یا اللہ العالمین، ہمارے قلوب کی اصلاح فرما دے، اس کو قلوب سلیمہ بنا دے یا اللہ العالمین، ہمارے نفسوں کی اصلاح فرمائے، اس کو نفس مطمئنہ بنا دے یا اللہ العالمین، ہمارے یا العالمین عقلوں کی اصلاح فرما دے، ان کو قول فہیمہ بنا دے اور یا العالمین، ہماری پوری پوری اصلاح فرما دے. اے اللہ ہماری پوری قوم کی اصلاح فرما دے. اے اللہ ہمارے اس ملک کو یا اللہ جس کو تو نے یا العالمین، یا العالمین لوگوں کی کوششوں کے سلسلے میں یا اللہ انتہائی بزرگ رات پہ یا اللہ قائم فرمایا تھا یا العالمین، جو بھی یا اللہ جو اس کے مقاصد تھے ان مقاصد کو حاصل کرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما دے، اور جو بھی اس مقاصد سے میروڑے اٹکا رہے ہیں اور اس سے اس کو اٹھا رہے ہیں یا اللہ العالمین، اول ان کو ہدایت عطا فرما کر دے، ان کے نصیب میں نہیں تو ان کو عبرت کا نمونہ بنا دے یا اللہ العالمین، افراد تفریح سے ہمیں محفوظ فرما دے، جو یا اللہ العالمین جو اعتدال والا راستہ ہے اس کے اوپر ہمیں چلا دے یا اللہ العالمین، نفرت کے راستوں سے ہمیں بچا دے یا اللہ العالمین، دین کی محبت کے ساتھ ہمیں شامل فرما دے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، بھی وافرنا وفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین. یا اللہ ہمارے دل کے اندر جو جائز آ جاتے ان کو پورا فرما, اور جو ناجائز آ جاتے ان سے ہمارے دل کو فارغ فرما دے, ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سوچے توکل سب کی دعاؤں کو بڑے فرمائے. میرے ہاتھ میں بعض لوگ کے لیے دعاؤں کی درخواست ہے, نام ہم کسی کا نہیں لیتے, اس کی مطلب ظاہر مجبوری ہے کیونکہ بہت سارے لوگ خفا ہوتے ہیں. تو جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرما دے. اور یا اللہ العالمین جن کے دلوں میں جو بھی یا اللہ العالمین صحیح خواہش ہے یا اللہ اس کو پورا فرما دے. یا اللہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے یا اللہ العالمین ہمارے دلوں کے اندر جو جائز حاجات ہیں ان کو پورا فرما, اور جو ناجائز حاجات ہیں ان سے ہمارے دل کو فارغ فرما, ہمیں مستجاب الدعوات بنا. جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سوچے توکل کہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے, اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت پاک میں اپنے ادار پاک عطا فرما. اور یا اللہ جب تو فرمایا کہ میں تم سے راضی ہوا پھر کبھی ناراض نہیں ہوگا, اے اللہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے, عمل نامہ دائیں ہاتھ سے نصیب فرما دے, حسن خاتمہ کی عظیم دولت سے سرفراز فرما, موت کی سختی سے عذاب قبر سے تو اس رات کے مشکلات سے جہنم کے آگ اردو میں سورہ شریف رسوائی سم سب کو نجات عطا فرما. جتنے مسلمان فوت ہو چکے سب کی مغفرت فرما, میرے والدہ بھی فوت ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما دے, جن کے بھی والدین فوت ہوئے سب کی مغفرت اللہ تعالیٰ فرما دے. اور یا العالمین جتنے بھی اللہ مسلمان فوت ہو چکے سب کی مغفرت فرما دے, ہمیں بھی موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے. یا العالمین حرمین شریفین کی بالخصوص حفاظت فرما دے, یا اللہ اس کورونا کی بیماری کو ختم فرما دے, تمام بیماریوں کو ختم فرما دے, مسلمان امت کو یا اللہ ان تمام چیزوں سے محفوظ فرما دے. اور یا العالمین ہمیں اپنے مقربین میں داخل فرما, اپنے محبین محبوبین میں داخل فرما, متقین میں داخل فرما, اور یا العالمین صدیقین و صادقین میں شامل فرما دے. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, اس راضی کے پر ناراض نہ ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسالك من خير ما سالك من عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. یہ مبارک وقت ہے, تو جو لوگ بھی اپنے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں اپنے لیے دعا کر لیں. صلی اللہ تعالیٰ. ماشاء اللہ جن طالبات نے اپنے تعلیم پوری کی ہے تو میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں, ان کے والدین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ ماشاء اللہ انہوں نے محنت کی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اس کا محنت کا صلہ عطا فرما دیا. بس یہ بات ہے کہ اب چونکہ آپ لوگ عمل کے دور میں آ گئے, علم تو حاصل کر لیا, تو عمل کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ اس کی طرف آپ دھیان کر لیں. یہ بہت ضروری بات ہے, شیطان جو ہے نا بعض دفعہ بہت محنت کو ضائع کروا دیتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی عالم بن گئی اور اس نے اپنے گھر میں اپنے عالم ہونے کا تصور دے دیا, اور پھر اب وہ کام نہیں کر رہی, ماللہ کے ساتھ بھی محنت نہیں کر رہی, اپنے سسرال میں گئی وہاں پر بھی کام نہیں کر رہی کہ میں تو عالم ہوں, تو یہ دین کو بدنام کرنے والی بات ہوگی. ہاں جی, تو اس چیز سے مطلب بچیں. جی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اب دین سے کہا دیا, تو دین کے جتنے تقاضے اس کے مطابق آپ جو ہے نا مطلب عمل کر لیں, بلکہ دوسروں کو بھی اس عمل پر لے آئیں. بلکہ ایک بات میں عرض کروں گا کہ فرض عین درجے کا جو علم ہے وہ آپ نیت کر لیں کہ آپ دیکھ, لوگ کہتے ہیں کہ بس ہم بڑا مدرسہ بنائیں, بڑا مدرسہ کسی کو اللہ نے دے دیا تو سبحان اللہ, لیکن یہ ہر گھر میں مدرسہ بن سکتا ہے فرض عین علم کا. وہ یہ ہے کہ آس پاس کی جتنی عورتیں ہیں ان کو فرض عین علم پڑھا دے. وہ کیا ہے؟ عبادات, عقائد, عبادات, معاملات, اور یہ معاشرت اور یہ اخلاق, یہ چیزیں ان کو سکھا دے. ماشاء اللہ بجتی زور میں یہ چیزیں موجود ہیں, آپ اس سے لے لیں, تعلیم الاسلام میں موجود ہے تو آپ اس سے لے لیں, لیکن یہ کہ فرض عین علم کو پھیلائیں. ہاں, اس کی بڑی ضرورت ہے, یہ تو آپ کے گھر میں فوراً بن جائے گا. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے دے وہ اور زیادہ بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے. اچھا, تو جو خواتین بیعت ہونا چاہتی ہیں, میں بیعت کے الفاظ دہرا رہا ہوں, وہ میرے ساتھ بولنا شروع فرما دے. بس صرف یہ کہ میں کہوں گا جیسے کروں گا تو آپ نے کہنا ہے کروں گی, بس اتنا خیال رکھیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد الرسول اللہ. میں شہادت دیتا ہوں نہیں کوئی معبود مگر اللہ, اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. میں توبہ کرتا ہوں تمام گناہوں سے, چھوٹے یا بڑے, مجھے معلوم ہے نہیں قصدن ہوئے یا خطا سے, ظاہر کے ہے یا باطن کے. اے اللہ میری توبہ قبول فرما دے. آئندہ کے لیے انشاءاللہ
میں گناہ نہیں کروں گا، اگر غلطی سے ہوا فوراً توبہ کروں گا، میں بیعت کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کے واسطے سے، اور دامن پکڑتا ہوں حضرت صوفی محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کی، حضرت سید تنظیم الحق رحمت اللہ علیہ کی، حضرت ڈاکٹر فدا محمد صاحب کی، شبیر احمد کے واسطے سے، اور اپنے آپ کو داخل کرتا ہوں سلسلہ چشتیہ میں، نقشبندیہ میں، قادریہ میں اور سہروردیہ میں. اے اللہ میری بیعت کو قبول فرما. تو آپ کی بیعت ہو گئی ہے، اب اس طرح کریں کہ آپ 300 دفعہ تیسرے کلمے کا پہلا حصہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور 200 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو 40 دن تک بلا ناغہ آپ نے پڑھنا ہے. اور اس میں آپ یہ خیال رکھیں کہ چونکہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے تو علم بھی حاصل کر لیا، تو ان چیزوں کی اجازت ہوتی ہے ہر حال میں، چاہے کوئی نماز پڑھ سکتے ہو نہیں، اس کی اجازت ہوتی ہے. تو ناغہ نہیں کرنا، اس کو 40 دن پورا کرنا ہے. ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، 3 دفعہ کلمہ طیبہ، 3 دفعہ درود ابراہیمی، 3 دفعہ استغفار، اور 1 مرتبہ آیت الکرسی. اس کو آپ مستقل طور پر ہر نماز کے بعد کرنے والی بن جائیں، قرآن پاک کی تلاوت کو ماشاءاللہ اپنا معمول بنا دے، اور 40 دن کے بعد پھر رابطہ کر لے اگلے سبق کے لیے. والسلام.